السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام آیہ نمبر 3. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. لاسٹ ویک ہم لوگوں نے سورہ انعام کی شروعات کی تھی، اور اس کی شروعات الحمد سے ہوتی ہے. مکی صورتوں میں جب سے ابھی تک ہم قرآن پڑھتے آ رہے تھے، پہلی مکی صورت تھی، پھر تمام مدنی صورتیں، اس کے بعد پھر اب یہ سورہ انعام مکی صورت. اب یہاں پر آپ کو مکی صورتوں میں ایک الگ انداز ملے گا، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ مدنی صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب تھا، منافقت کا ذکر تھا، یہود و نصارہ کا ذکر تھا، کچھ احکامات بھی تھے. لیکن مکی صورتوں میں آپ کو نہ یہاں منافقت کا ذکر ملے گا اور نہ ہی اہل کتاب سے خطاب ملے گا. ہاں، اہل کتاب کے بارے میں ذکر تو ہے، لیکن اس طرح نہیں جیسے مدنی صورتوں میں ہے. یہاں پر آپ کو بار بار سوالیہ انداز ملے گا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، یا کیا تم دیکھتے نہیں ہو. یعنی بار بار ان کو احساس دلایا گیا ہے، یا بار بار ان کو متوجہ کیا گیا ہے، کفار مکہ کو، کہ وہ اللہ کی آیات، اس کی نشانیوں کو دیکھیں. پہلا یعنی الحمد سے شروع ہونے والی کون کون سی صورتیں ابھی تک جو آپ پڑھ چکے ہیں، کون سی صورت ہے جس میں آپ الحمد سے شروع کرتے ہیں؟ قرآن کی شروع کی صورتوں سے لے کر ابھی تک چھٹا صورت ہے یہ. جی، ویری گڈ ماشاء اللہ. سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ انعام، آگے سورہ کہف وہ بھی حمد سے شروع ہوگی. تو ایسی بہت ساری صورتیں ہیں، سورہ فاطر بھی ہے، سورہ سبا بھی ہے، جو الحمد سے شروع ہوتی ہے. تو جہاں پر شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یہ تمام تعریف اس لیے کیونکہ اسی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیے. ایک اور ہم نے بات پڑھی تھی کہ اس نے اندھیرے اور روشنی بنائی، تو اندھیروں کو پلورل کے فارم میں کہا گیا تھا اور روشنی کو سنگولر کے فارم میں، ہے نا؟ تو یعنی روشنی یا سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اونلی صراط مستقیم، حق کا راستہ. اور اندھیرے کیا ہیں؟ بھٹکانے والے راستے، بہکانے والے راستے کتنے ہیں؟ بے شمار ہیں. پھر دوسری اہم چیز جو ہم نے پڑھی تھی کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. تین کہتے ہیں ایسی مٹی جس میں یعنی موئسچر ہو اس طرح سے. اور اس نے دو مدتیں بنائی، ایک مدت تو وہ جو ہمارا دنیا کا ٹائم پیریڈ ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ اچھا بھائی، ہم ایک مہر، جب شادی ہوتی ہے تو مہر مقرر کیا جاتا ہے نا، تو ایک مہر وہ ہوتا ہے جو عاجل ہوتا ہے، یعنی جو اسی وقت اجلت سے دے دیا جائے، یعنی ایک ٹائم اسی وقت دیا جا رہا ہے، اور ایک اجل ہوتا ہے جو بہت دیر کے بعد دیا جائے گا. یا جیسے آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے کہیں، کہ ابھی آج سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا 3 دن کے بعد کا کہیں پر، تو ایک اپوائنٹمنٹ کی جو مدت ہے، تو آپ وہ ٹائم پیریڈ بیچ میں جو ہے اپوائنٹمنٹ آنے تک، تو یعنی ہماری موت آنے تک کا ایک وقت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اجل مسمہ، ایک جس کے کئی نام ہیں، جو تاخیر سے آنے والا ہے، جو بعد میں آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، یوم حساب بھی ہو سکتا ہے، آخرت کی جزا اور سزا، یہ سب ہو سکتی ہے وہ. لیکن تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو، تمترون، ایسا شک جو انسان کو یقین آنے کے بعد کنفیوز کرنے کے لیے پیدا کیا جائے. جیسے کہ مثال کے طور پر اب صبح کا وقت ہے نا، یہ ابھی جیسے یہاں پر 10:30 بج رہے ہیں، سمجھے، کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اب یہ صبح کا وقت ہے، اجالا ہے. اب ہم کہیں کہ اچھا یہ تو صبح کا وقت ہے، لیکن کوئی کنفیوز کرنے کے لیے کہہ دے کہ اچھا کیا تم سمجھتے کہ دن کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو شام کا وقت ہے. تو یہ کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک واضح چیز کو، جو بالکل حقیقت کی طرح ہمارے سامنے، نظروں کے سامنے کھڑی ہے، اس کے بارے میں کنفیوژن میں مبتلا کر دینا، شک میں مبتلا کر دینا، ایسے شک کو تمترون کہتے ہیں. تو چونکہ کفار مکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن حق بات پیش کر رہا ہے، کیونکہ رسول اکرم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ آپ کو امین اور صادق کی حیثیت سے جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب، ساحر اور مجنون کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ، یعنی یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، یہ جادوگر ہیں اس طرح سے، جبکہ رسول اکرم جادوگر نہیں تھے، آپ تو سچ بات، حق بات پیش کر رہے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ حق بات کو شک کی نظروں سے دیکھا، شک میں مبتلا کر دیا، خود کو بھی شک میں مبتلا کیا اور دوسروں کو بھی کنفیوز کر دیا. تو اب آگے سے دیکھتے ہیں، آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ نمبر 3. فہو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون. وہو اللہ فی السماوات و فی الارض, اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یعلم, وہ جانتا ہے, سرکم, تمہارا پوشیدہ چھپا ہوا, و جہرکم, اور تمہارا ظاہر. وہ یعلم, اور جانتا ہے, ما تکسبون, جو کچھ تم کماتے ہو, یعنی جو کچھ تم عمل کرتے ہو, یا جو تم کما کر آگے بھیجتے ہو, یعنی عمل کر کے بطور توشے کے آخرت کی طرف بھیجتے ہو. وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی موجود ہے, جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے, اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو یا کما رہے ہو یا عمل کرتے ہو. سبحان اللہ, یہاں پر جو بات آئی ہے کہ سر رقم, سر راز کو کہتے ہیں, پوشیدہ باتوں کو, چھپی ہوئی باتوں کو. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت کیسی ہے, وہ کیسا ہے ہمارا رب, کن صفات کا مالک ہے. وہ ہر چیز جانتا ہے, وہ ہمارے دلوں کے پوشیدہ خیالات کو تک جانتا ہے. یعنی وہ رب جس نے زمین اور آسمان کو بنایا, تو ظاہر سی بات ہے جب وہ زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے, تو کیا وہ انسان جس کو اس نے پیدا کیا اس کے دل کی حالت نہیں جانے گا؟ تو وہی اللہ تعالیٰ ہے, وہی رب ہے زمین اور آسمان کا, اور وہ سب کچھ جانتا ہے, جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو, اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو. امیجن کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے, تمام مقرب فرشتے اس کے آگے جھکتے ہیں, تمام انبیاء اور رسول اور صدیقین اور شہدا سب اسی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, سب اس کی عظمت کے آگے جھکے ہوئے ہیں, سب اس کے غلبے اور جلال کے سامنے سر تسلیم خم کیے دیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن کو خوب اچھی طرح جانتا ہے, تمہارے اعمال بھی جانتا ہے, جو تم اس جو کچھ کر رہے ہو صبح سے لے کر شام تک, اور شام سے لے کر صبح دن تک, وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. آپ بتائیے, جب جس کا ایمان اور یقین اس آیت پر ہو جائے, کیا وہ کوئی جان بوجھ کر غلط کام کر سکتا ہے؟ زمین میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ سے کہا جائے کہ جائیے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریے, کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ ہے کوئی ایسی جگہ, یا ہے کوئی ایسا آسمان یا ایسی زمین جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں؟ نہیں ہے. جہاں کہیں جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال, تمہارے اعمال سب کچھ جان لے گا, کیونکہ اسی نے تم کو پیدا کیا. زمین اور آسمان کے درمیان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے, وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے, جو دلوں کے پوشیدہ راز ہیں وہ تک جانتا ہے. سر کہتے ہیں راز کو, چھپا ہوا راز. اللہ سبحانہ وتعالی وہ تو اپنے علم اور اپنی صفات اور اپنے جلال اور اپنی عظمت کی وجہ سے تمہارے دلوں کے حال تک جانتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, کیونکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور اسی کے کنٹرول میں سب کچھ ہے, وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یہ آیت ہمیں کس بات کا احساس دلاتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ سورہ انعام, یعنی جب ہم مکی صورتیں پڑھتے ہیں نا, تو اس کا ایک الگ ہی انداز بیان ہوتا ہے. یہ صورتیں اور یہ آیتیں دراصل ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا, اس کی صفات کا احساس دلاتی ہیں, اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت, اس کی عظمت, اس کی جلالت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں, سرنڈر کر دیں. یعنی یہ آپ دیکھیں, صرف یہ ایک چھوٹی سی آیت میں ہی کتنے راز پوشیدہ ہیں, اور کتنی عظیم یہ آیت ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں, اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے ہمیں. تو بندہ کتنا الرٹ ہو جائے گا نا, کتنا کانشیس ہو جائے گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ کی معصیت کر سکتا ہے, نافرمانی کے کام کر سکتا ہے؟ تو تمہارے اعمال بھی جانتا ہے, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے. لہٰذا تم کیا کرو, پھر اس کی نافرمانی سے بچو, اور ایسے اعمال, ایسے عمل انجام دو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتا ہو, جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو سکتا ہو. ایسے عمل انجام دو, تم ایسے عمل کرو جس سے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ, تم اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرو, اور ایسے عمل سے بچو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیں. تو اب آپ بتائیے کہ قرآن جو پڑھتا ہو, جو شخص بار بار قرآن پڑھ رہا ہو, اور یہ قرآن کی آیتوں سے یاد دلا رہی ہوں, بار بار اس بات کا احساس دلا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل سے واقف ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے, تو آپ بتائیے وہ انسان کیسے زندگی گزارے گا؟ کیوں قرآن کو یاد دہانی کہا گیا ہے؟ کیوں قرآن کو تذکرہ کہا گیا ہے, جو آپ کو بار بار احساس دلاتا ہے, آپ کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. اسی لیے قرآن پڑھنے والے جو اہل القرآن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں. اصل میں وہ کام انجام دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے, جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے, جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے. تو ایک ہی آیت نے آپ دیکھیں ہمیں کیا کچھ سکھا دیا اور کیا کچھ بتا دیا کہ ہم کیا کریں. اس ایک آیت نے ہی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتا دیا, ہمیں اس بات کا احساس دلا دیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حال سے واقف ہے, ہماری ہر حرکت سے واقف ہے. اسی لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 4, وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَةِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَعْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ. 4 اور 5 آیت. وَمَا تَأْتِيهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس من آیتن کوئی آیت, من آیتی ربہم ان کے رب کی آیت سے, اللہ مگر کانوں ہوتے ہیں انہا وہ اس سے معرضین اعراض کرنے والے, منہ موڑنے والے. فقط پس تحقیق کذبو جھٹلایا انہوں نے بالحق حق کو, لما جاءہم جب آیا ان کے پاس, فسوفا سو ان قریب یاتی ہیں آئیں گے ان کے پاس امباؤ خبریں, ما کانو اس چیز کی بہی تھے وہ اس کے ساتھ, یستہزئون استہزا کرتے مذاق اڑاتے. اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو وہ اسے اعراض ہی کرتے رہے, منہ ہی موڑتے رہے. چنانچہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو اسے انہوں نے جھٹلا دیا, اور جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی. یعنی اکثر لوگوں کا کیا حال رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلی جو قومیں گزری ہیں ان کے بارے میں بھی بتا رہا ہے, اور اہل مکہ کے بارے میں بھی. یعنی اہل مکہ کا بھی وہی رویہ ہے, وہی ایٹیٹیوڈ ہے جو اس سے پہلے کی بگڑی ہوئی قوموں کا تھا, کہ جب ان کے انبیاء ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی لے کر آئے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. اور یہ مکہ والے بھی وہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑ رہے ہیں, اعراض برت رہے ہیں, یا تکبر کی وجہ سے یا حق سے انعد کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے. اور یہاں پر آیتن یعنی بہت ساری نشانیوں میں سے آیتی ربہم ان کے رب کی آیت. تو یہاں پر بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں رب کی آیتوں سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, اور کائنات کی نشانیاں بھی ہیں جو ان کے آس پاس تھیں, اور وہ خود دن رات اس کا مشاہدہ کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بطور رحم کے کیا تھا. کہ مکہ والوں کو کتنی ساری فیسلٹیز حاصل تھی نا, کیونکہ وہ بیت اللہ کے متولی تھے, اس وجہ سے وہ تجارت کا سفر کرتے رہتے تھے, کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا, کوئی ان سے جھگڑا نہیں کرتا تھا, کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے. پھر وہ دن رات چونکہ وہ نیچر سے قریب تھے تو دن رات آسمان کو دیکھتے رہتے تھے, زمین اور آسمان کو, اتنا ہیوج آسمان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو تو وہ دیکھ ہی رہے تھے. لیکن یہاں یہ جو نشانی آئی یعنی یہ قرآن, اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو نبی تھے, تو ان جیتی جاگتی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا, معرضین اعراض برتنا, یعنی حق کو جان کر یا آنکھوں سے دیکھ کر منہ موڑ لینا, اسے اعراض برتنا کہتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق سمجھ میں آنے کے باوجود, سچ بات سامنے آ جانے کے باوجود بھی حق سے اور سچائی سے منہ موڑنے لگتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے سامنے حقیقت آ جائے اور اس کے باوجود بھی کوئی لوگ منہ موڑ لیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ ضد ہٹ دھرمی تکبر. جی ویری گڈ, بالکل صحیح, کہ تکبر کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے, ہٹ دھرمی کی وجہ سے, بالکل حسد کی وجہ سے بھی. تو کفار مکہ دراصل یہی بات پیش کر رہے تھے کہ ان کے سامنے حق آ چکا تھا, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان چکے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, آپ سچے ہیں, جو بات آپ پیش کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہی ہے, لیکن صرف ضد تکبر ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان لوگوں نے مان کرنا دیا. تو جب بھی انہوں نے جھٹلایا حق کو, جب ان کے پاس حق آیا, تو عنقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی کہ جس کے ساتھ تھے وہ استہزا کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین نے جو اعراض کیا تھا, مشرکین کے اعراض, ان کی شدت تکذیب اور ان کی عداوت کے بارے میں خبر ہے. یعنی ایسے لوگ جو ایسے ضدی ہوتے ہیں, ہٹ دھرم ہوتے ہیں, تکبر کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو پھر معجزات کوئی فائدہ نہیں دیتے جب تک کہ ان کے اوپر کوئی عبرتناک سزا نازل نہ ہو جائے, کوئی عذاب وہ نہ دیکھ لیں. تو اس لیے کہا کہ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو حق پر دلیل قطعی ہوتی ہیں, جو حق کو قبول کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں, جو حق کو قبول کرنے کے لیے دعوت دیتی ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, اس سے اعراض برتتے ہیں, یعنی وہ غور سے سنتے ہی نہیں اور ان میں تدبر ہی نہیں کرتے. ان کے دل دوسرے ہی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں, یعنی حق بات سننے کے لیے وہ منہ پھیر لیتے ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ حق کو جھٹلایا جب بھی حق ان کے پاس آیا. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حق کو آسان کر دیا, ہمیں پیدائشی مسلمان بنا دیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے والدین مسلمان تھے, ہمارے آبا اور اجداد مسلمان تھے, تو ہم بھی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے. سوچیں ذرا کہ اللہ نہ کرے کسی نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا آج حق ہم کو سمجھ میں آتا؟ کیونکہ شیطان نے اس قدر پٹی پڑھا دی ہے, یہ پٹی ڈال دی ہے آنکھوں پر غیر مسلموں کے, کہ ان کو حق یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نظر ہی نہیں آتی. تو کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نا کہ ہم کو بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا. اس بات پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حق کو آسان کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے حق خود ہمارے سامنے پیش کیا. یعنی آج دنیا والے لوگوں کے سامنے, دنیا کے لوگوں کے سامنے حق اللہ تعالیٰ نے خود پیش کیا, لیکن جو حق سے انعد رکھنے والے ہوتے ہیں, جو حق سے دشمنی برتتے ہیں, وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے. تو پھر ایسے لوگ سخت عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں. اور جب پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آخرت کے بارے میں بتاتے, قیامت کے بارے میں بتاتے, تو کفار مکہ کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ آپ کا مذاق اڑاتے تھے, ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے, قیامت کا, یوم جزا کا, حساب کتاب کا مذاق اڑاتے تھے, یا کہتے تھے کہ اچھا یہ سڑی ہوئی یا جو سڑگل گئی ہیں ہڈیاں, یہ دوبارہ زندہ ہوں گی بھلا, کیسے ہو سکتا ہے, نعوذ باللہ. یعنی اس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ تم جس کا مذاق اڑاتے ہو عنقریب تم جان لوگے. تو اکثر لوگ جنت اور جہنم کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, تو قیامت کے روز ان جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا جو جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, چکھو اب اس کا مزہ. اور وہ لوگ کہتے تھے کفار مکہ کہ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں, یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. سورہ نحل کی آیت میں یہ بات آتی ہے. تو حق سے مراد کیا ہے یہاں پر, یہ نشانی سے مراد کیا ہے؟ قرآن بھی ہو سکتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ہو سکتی ہے. تو قرآن بھی کیا کہتا ہے کہ اسلام ہی غالب آ کر رہے گا, ہو کر رہے گا, اور رسول اکرم بھی یہی بشارت دے رہے تھے, یہی خوشخبری دے رہے تھے کہ اسلام ہی کو غلبہ ملے گا. لیکن وہ لوگ اس بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا مطلب یہ کمزور سے لوگ, چند مٹھی بھر لوگ, یہ چند صحابہ جو کمزور ہیں, جو غریب ہیں, جو نادار ہیں, یہ کیا بھلا غالب آ کر رہیں گے, مذاق اڑاتے تھے. یعنی وہ لوگ یعنی کہنا چاہیے کہ وہ ایسا کہتے تھے کہ اچھا یہ جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ محلوں کے خواب دیکھ رہے ہیں. اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب ان لوگوں کو ایسی خبریں آنے لگیں گی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پوری سورت سورہ انعام سوائے 6-7 آیات کے ایک ساتھ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی, کیونکہ کفار مکہ کی باتوں کا جو اعتراض تھے ان کا جواب دیا گیا, ایک ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطبے کے طور پر نازل فرما دی یہ سورت, سبحان اللہ. اور اس میں ایک ڈرانے والا بھی انداز ہے مشرقین مکہ کے لیے, اور یہ مکہ کے آخری دور کی سورت ہے اصل میں, سورہ انعام یعنی شروع کی نہیں ہے, آخر کی ہے. تقریباً ہجرت سے 1 سال پہلے کا اس کا زمانۂ نزول بتایا جاتا ہے, جب مسلمان بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اور اکثر ساتھی ان کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے, اور مکہ میں مسلمانوں کی زندگی کفار مکہ نے اجیرن کر رکھی تھی. اس وقت قرآن نے یہ پیش گوئی فرمائی اور جنگ بدر میں وہ خوشخبری پوری ہو گئی. الحمدللہ, دیکھیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے نواز دیا. یعنی 2-3 سال کے اندر ہی انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھا جس بات کا تم مذاق اڑا رہے ہو نا کہ اچھا یہ مٹھی بھر جماعت, یہ چند صحابہ کیسے غالب آ سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بدر میں بتا دیا کہ ہاں دیکھو ایسے ہم اپنے بندوں کو غالب کرتے ہیں, انہیں غلبہ فتح اور نصرت سے نواز سکتے ہیں. اب آگے آئیے, اب یہاں سے جو انداز ہے دراصل یہ عبرت والا, ان کو نصیحت والا انداز یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے, اور آپ کو قرآن میں کئی جگہ ملے گا اور اسپیشلی سورہ انعام میں. الم یروکم اہلکنا, یعنی کیا انہوں نے دیکھا نہیں یا تم نے دیکھا نہیں, یہ والا جو انداز ہے دراصل یہ اس لیے ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں حالانکہ, لیکن یہ الرٹ کرنے کے لیے, ان کو چوکنا کرنے کے لیے, اور ایک طرح سے یاد دہانی کے لیے بھی کہ تم خود دیکھ لو اپنی آنکھوں سے, اور تم خود دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. تو آئیے دیکھیے آگے آیت نمبر 6. الم يروكم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين. الم يروكم اهلكنا من قبلهم, کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے, قبلہم ان سے پہلے, من قرن ایسی امتیں, مکناہم کی طاقت دی تھی ہم نے ان کو, فی الارض زمین میں, معلوم جو نہیں نمکن طاقت دی ہم نے, لکم تمہیں, وہ ارسلنا اور بھیجی ہم نے, السماء علیہم اوپر سے ان کے اوپر, مدرارن بارش یا مستدھار بارش, یعنی بھیجی ہم نے بارش اوپر ان کے مستدھار, وجعلنا اور بنائی ہم نے, انہار نہریں تجری بہتی تھی, من تحتہم ان کے گھروں کے نیچے سے, فاہلکناہم پھر ہلاک کر دیا ہم نے انہیں, بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے, وانشانا اور پیدا کی ہم نے, من بعدہم اس کے بعد, قرن آخرین دوسری امتیں یا اور امتیں. سبحان اللہ, اس میں ہی ایسا لگتا ہے کہ پوری تاریخ پوری ہسٹری بیان کر دی گئی ہے یہ ایک چھوٹی سی آیت میں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا, انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا, اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں, پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں. پوری دنیا کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے, ہے نا. ایون اگر ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھیں, اگر ہم قرآن کو ابھی ایک طرف رکھ دیں اور اگر جو غیر مسلم جیسے دیکھتے ہیں ہسٹری کو اس نظر سے دیکھیں, تو بھی ہمیں دنیا کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ قوم نوح تھی, قوم عاد تھی, قوم سمود تھی, ایسی بڑی بڑی قومیں اللہ تعالی نے دنیا میں پیدا کی. قرآن تو ہمیں بتاتے ہی, الحمدللہ ہمارا ایمان اور یقین ہی ہے قرآن پر, لیکن ایون اگر آپ دنیا کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ ایسی بڑی بڑی قومیں جو بہت زیادہ ترقی یافتہ تھیں, اپنے وقت کی بہت طاقتور قومیں تھیں, انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے تھے, نہریں جاری کر دی تھیں اپنے آس پاس کے علاقوں میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو, یا تم نے دیکھا نہیں, تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا اور کن کو ہلاک کیا اور کس وجہ سے ہلاک کیا. اب دیکھیے دنیا میں قوموں پر عذاب کب اور کیوں آتا ہے, کیا ریزنز ہوتے ہیں اس کے, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دراصل ہمیں جو سابقہ امتیں تھیں ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں قرآن میں جو تذکیر بھی ایام اللہ ہے اور تذکیر بھی اعلی اللہ ہے, تذکیر بھی اعلی اللہ مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی, اور تذکیر بھی ایام اللہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو پہلے قوموں کی تاریخ ہمیں بتائی ہے جو ان پر عذاب آیا اس کے بارے میں, اس کے ذریعے سے یاد دہانی. تو سورہ انعام میں ہم کو تذکیر بھی ایام اللہ ملے گا, یعنی ہم کو سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, ہمیں سبق دیا جا رہا ہے, ہمیں الرٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں چوکنا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم باز آ جاؤ, تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو, تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچو, تم آخرت کو نہ بھلاؤ, تم دنیا کے بندے بن کر نہ رہ جاؤ. پہلی قوموں کو دیکھو, پہلی قومیں کتنی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں, امتیں گزری ہیں. الم یرکم اہلکنا من قبلہم من قرن, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے جھٹلانے والی کتنی ہی قوموں کو پے در پہ ہلاک کر دیا, اور اس ہلاکت سے پہلے ہم نے انہیں مہلت دی, ہم نے ان کو زمین میں وہ قوت اور طاقت دی جو تمہیں ہم نے نہیں دی. اب دیکھیں مکہ والے, دیکھا جائے تو کیا طاقت تھی ان کے پاس, مکہ والوں کے پاس کوئی بڑی آرمی نہیں تھی, کوئی بڑی حکومت نہیں تھی ان کے پاس, مکہ والوں کے پاس صرف قبیلہ پرستی تھی یا قبیلوں کے سردار ہوا کرتے تھے, ہے نا, وہ تو کعبہ کی وجہ سے ان کو پروٹیکشن حاصل تھی, ادروائز ان کے پاس کوئی بڑی آرمی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, آرمی ان کے پاس مکہ والوں کے پاس نہیں, کیا انہوں نے زمین میں تراش کر کوئی محل بنائے تھے, پہاڑوں میں تراش کر, یعنی ان کے پاس کوئی اسکلز تھی, کوئی اسکلز بھی نہیں تھی ان کے پاس, ان کے گھر سادہ تھے, مٹی کے بنے ہوئے گھر تھے, جبکہ اس کے مقابلے میں قوم عاد اور قوم سمود کو دیکھیں جو ان کے بازو ہی بستے تھے. جو قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں ہیں کہاں ہیں, یہ مدائن صالح کا جو علاقہ ہے عرب سے لگ کر, ہے نا, آج سعودی عرب میں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو جبکہ ان کے آس پاس ہی, ان کے بازو ہی میں مدائن صالح یعنی قوم عاد اور قوم سمود کی جو بستیاں تھیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی تھی, آپ بتائیں کیا کرتے تھے وہ لوگ, उन्होंने पहाड़ों को तराश कर ऐसे महल बनाए थे कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि यानी आर्किटेक्चर का सबसे आला नमूना है, जो खंडरात उनके बचे हैं आज के भी जो इंजीनियर्स हैं, ये जो आर्किटेक्चर्स हैं, वो वैसा नमूना नहीं पेश कर सकते। और आप देखिए इनके उस जमाने में इनके पास कोई मशीनरी नहीं थी, कोई ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें नहीं आई थी कि जिससे वो ये सारे काम कर दें, हाथों से बनाया था उन लोगों ने। इमेजिन करिए कितने बड़े बड़े महल उन्होंने पहाड़ों को तराश कर बना लिए थे, और वहां से नहरें जारी कर दी थी उन्होंने, इरिगेशन का भी बेहतरीन सिस्टम था। कहा जाता है कि उन्होंने वहां से नहरें जारी कर दी थी और पानी का ऐसा सिस्टम बना दिया था कि उन पहाड़ों पर ही उनके सामने, उनके महलों के सामने खूबसूरत बागीचे थे, फलदार दरख्त थे, फूल थे, फल थे, सब कुछ थे। यानी एक तरह से कह सकते हैं आप कि हम जो दुनिया में जो सबसे खूबसूरत हम जिसको हम समझ सकते हैं मंजर, के ऊंची ऊंची इमारतें और आसपास गार्डन, दरख्त, फल, फूल, एक खूबसूरत इलाका यही होता है ना। तो अल्लाह ताला ने कौम आद और कौम समूद को इतनी सलाहियतें दी, ऐसी बासलाहियत कौम थी वो, मक्का वाले तो इसके सामने जीरो भी नहीं थे। आप खुद बताइए क्या मक्का वालों ने ऐसी कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी या कोई ऐसे बागीचे लगा लिए थे मक्का वालों ने, पहाड़ों को तराश करके नहरें निकाल लाए थे? नहीं। तो फिर क्या, किस बात पर उनको तकब्बुर, किस बात पर उनको गुरूर? अल्लाह ताला तो ऐसी कौमें पैदा कर चुका जो तुमसे ज्यादा ताकतवर थी, यानी मक्का वालों से ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन क्या वो ताकतवर कौमें अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के बाद टिक सकी, जिंदा रह सकी, उनके क्या कोई असरात बाकी रहे? आप देखिए कहा जाता है कि कौम आद और कौम समूद ऐसी है जिसको जड़ से खत्म कर दिया गया, यानी उनके खानदान का एक फर्द भी बाकी नहीं है। कहा जाता है यानी सबको जड़ से खत्म कर दिया गया और इवन उनकी बिल्डिंग्स भी खत्म कर दी गई, बस सिर्फ चंद खंडरात रह गए हैं। और ऐसे वो जो चंद खंडरात हैं वो ऐसे आर्किटेक्चर का आला नमूना है कि उसको देखकर, एक डॉक्यूमेंट्री थी आईमैक्स पर दिखाई गई थी, वो कौम आद और कौम समूद के जो किले थे बने हुए, जो महल थे बने हुए, उसके चंद नमूने हैं असल में बचे हुए, कुछ खंडरात बाकी बचे हुए और रियाद के म्यूजियम में उन खंडरात के कुछ हिस्से लाकर रखे गए हैं। यकीन जानिए इन्हें वो इतनी खूबसूरती से तराश कर बनाए गए हैं कि उसको देखकर अश-अश करने को दिल चाहता है कि यानी वाकई में क्या वो कौम होगी जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया था। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कौमें यानी उनके जैसे लोग हमने पैदा ही नहीं किए, इतने ताकतवर लोग थे वो लोग। लेकिन क्या हुआ जब उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, उन्होंने अल्लाह के रसूल को ना माना, उन्होंने नसीहत कबूल नहीं की, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर क्या अजाब भेजा, क्या क्या अजाब आया था उनके ऊपर, कौन सा अजाब आया था कौम आद और कौम समूद पर, कोई बता सकता है? जी, तेज हवाओं का चीख थी, एक चंगाड़ थी, आंधी थी, और ऐसे ऐसी तेज हवाएं चलती थी कि उनको उठाकर, यानी ऐसे बड़े बड़े लोग थे, कहा जाते बहुत ज्यादा कदआवर लोग थे, बहुत लंबे थे, बहुत ताकतवर लोग थे वो। उस जैसी कौम अल्लाह ताला ने पैदा नहीं की दुनिया में, अल्लाह ताला खुद फरमाता है, बहुत ज्यादा लंबे तड़ंगे लोग थे वो। तो कहा जाता है कि वो ऐसे उनको हवा ऐसे उठाकर पटकती थी, यानी ऊपर उठाती हवा उनको और वापस नीचे पटकती थी, और ऐसे आवाज आती थी जैसे खोखले तने हो, वो जो आप देखिए कि कोई चीज तड़क कर जब टूटती है तो कैसे आवाज आती है, ऊपर से नीचे जब फेंका जाए तो वैसे आवाज आती थी उनके टूटने की। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने तो ऐसी ताकतवर कौम पैदा की थी, तुम तो उसके मद्दे मुकाबिल कुछ भी नहीं हो, जीरो हो तुम। तो जब वो जमीन पर टिक ना सके हमारे सामने, हमने उनको हलाक कर दिया, अहलक ना मिन कबल ही मिन कबल, तो जिनने झुटलाने वालों को तो हमने हलाक कर दिया, जिनको जमीन में हमने ताकत दी थी जो तुम्हें हमने नहीं दी, उनको हमने माल दिया, खुशहाली दी, औलाद से नवाजा, और वो अरसन समा नहीं मिदरार, मिदरार कहते हैं मतलब मूसलाधार बारिश या कोई भी ऐसी बरसती हुई चीज जिसमें खैर ही खैर हो। क्योंकि आप देखिए तमाम खैर कहां से फूटती है, बारिश बरसती है आसमान से तो जमीन सैराब होती है ना, जब जमीन सैराब होती है तो उससे यानी फल और फूल निकलते हैं, ग्रो होते हैं, और बारिश के बरसने ही की वजह से जब खूब पैदावार होती है तो अनाज बहुत पैदा होता है, फलों में रस आता है उसकी वजह से, या फलों को महफूज किया जाता है, चाहे ड्राई फ्रूट्स हों, चाहे वो जूसी फ्रूट्स हों, चाहे कुछ भी हो। फिर खूब चारा आता है तो जानवर वो चारा खाते हैं और अच्छा ज्यादा दूध देते हैं, और फिर वो दूध से कितनी चीजें बनती हैं। अगर जानवरों को चारा ना मिले या बारिश ना बरसे तो जानवर तो भूखे मर जाएं। तो सारी चीजें डिपेंड किस पर है? बारिश पर। यानी अच्छी इकोनॉमी किस पर डिपेंड है? बारिश पर, है ना। تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ مدرارہ ہم نے یعنی جو بھی خیر برستی ہے آسمان سے برستی ہے، یعنی بارش آسمان سے برستی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر طاقت دی تھی تو وہ طاقت کس بلبوت کس کے طرف سے تھی یا کس نے عطا کی تھی؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، ان کی خود کی ذاتی خصوصیات نہیں تھی اس میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، تو لیکن انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی نافرمانی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے تو آسمان کو لگاتار برستا ہوا بنایا ان کے لیے، اور ہم نے نہریں بنا دی بہتی ہوئی ان کے لیے، کیونکہ بارش برسنے سے ہی کھیتیاں اور پھل اگتے ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، لذات نے ان کو غافل کر دیا، جیسے آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم بھی کیا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، بس یہ چاہیے وہ چاہیے، ایک چیز کی طلب پھر دوسری چیز کی خواہش، ایک چیز پوری نہیں ہوتی ہے تو دوسری چیز کی خواہش کرنے لگتے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے اس سے اچھی چیز لو، بس انہیں دن رات انہیں مادہ پرستانہ زندگی نے ہم کو اتنا غافل کر دیا ہے آخرت سے کہ حد سے زیادہ۔ آج ہم بھی وہی دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنانا ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ گھر بنانے سے یا دنیا استعمال کرنے سے منع نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ہمیں یا اللہ کے رسول نے ہمیں رہبانیت کی تعلیم نہیں دی کہ دنیا کو تم چھوڑ کر ترک کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ دنیا میں رہو، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن دنیا کے بندے بن کر نہ رہ جاؤ، صرف دنیا ہی کے لیے نہ جیو، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرو۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، لیکن وہ دنیا کی لذات میں رہ گئے اور آخرت سے غافل ہو گئے، بس ان کے رسول ان کے پاس دلائل لائے، لیکن انہوں نے ان رسولوں کی بات نہ مانی، کیونکہ رسول ان کو نصیحت کرتے تھے اچھی بات کی، تو ایسے لوگوں کو پھر اچھی باتیں پسند نہیں آتی ہیں، جو دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش کی وجہ سے، اور پھر ان کے بعد دوسری امتوں کو پیدا کیا، دوسری قومیں پیدا کر دیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ جب بھی قومیں حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے مٹا دیتا ہے، ان کے وجود کو دنیا سے پاک کر دیتا ہے، دنیا کو ان کے وجود سے پاک کر دیتا ہے سوری، اور پھر ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو اس سے تم جو واقعہ تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، تم اس سے عبرت پکڑو، تم اس سے سبق حاصل کرو۔ تو قرآن کیا ہے دراصل، آپ بتائیں، یہ قرآن پڑھنے سے، اس کی آیت پڑھنے سے کیا محسوس ہو رہا ہے ہمیں، آپ بتائیے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ایک اس نصیحت سے دل میں ایک ڈر، ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ با مقصد زندگی گزارنے کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور کیا آخرت کی طرف ہمارے دلوں میں رغبت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ تو کیوں قرآن کو یاد دہانی کہا گیا ہے، کیوں قرآن کو نصیحت کہا گیا ہے، اور کیوں اہل القرآن کو خوشخبری دی گئی ہے؟ یہ قرآن والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں اہل القرآن، جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، جو دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، اللہ تعالی کی آیات میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو با مقصد بناتے ہیں، بے مقصد زندگی نہیں گزارتے وہ۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک قوم کو ہلاک کرنے سے، جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو لے لیں، قوم نوح کو لے لیں، کیا ان کو ہلاک کرنے سے دنیا کا نظام اور کاروبار بند ہو گیا؟ ایسی بڑی اور شاندار قوم کے دنیا سے ہلاک کر دینے کے بعد دنیا کا چلنا رک گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو دوسری قوموں کو لے آتا ہے۔ تو قوموں کے عروج و زوال کی وجہ کیا ہے؟ جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، آل فرعون ہے، بہت ساری ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک اقتدار بخشا تھا، وہ مکہ والوں سے زیادہ طاقتور تھے، زور آور تھے، کھانے پینے کی افراد تھی، خوشحالی تھی، سرسبز باغ تھے، کھیت تھے، نہریں تھیں، سب کچھ موجود تھا، لیکن جب انہوں نے پیغمبر کی، رسولوں کی تکذیب کی اور کفر اور نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے، اپنے انہی اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور پھر کسی دوسری قوم کو ان کا جانشین بنا دیا، اور زمین کے کام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ پہلی سرکش قوم، اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور اس کی جگہ دوسری قوم کو لے کر آیا گیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ ایک قوم کو آگے بڑھاتا ہے، خوب آباد کرتا ہے اور مال و دولت عطا کرتا ہے، پھر جب اس میں ان نعمتوں کی وجہ سے اس قوم میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر تباہ کر کے کسی دوسری قوم کو آگے لے آتا ہے، پھر ان کے اعمال دیکھتا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا۔ تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد کہیں ہم غافل تو نہیں ہو گئے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے یا اس کی اطاعت سے منہ تو نہیں موڑ رہے ہیں، غرور اور تکبر میں تو نہیں مبتلا ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں گھر دیے، جاب دی، اولاد دی، نعمتوں سے نوازا، تو یہ نعمتیں ہمیں کیا، یہ نعمتیں ملنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مزید اللہ تعالیٰ کے مزید شکر گزار ہونا چاہیے، مزید اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں آگے بڑھنا چاہیے اگر نعمتیں ہم کو ملتی ہیں تو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ تو قوموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اور انفرادی طور پر لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 7، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر اتارتے ہم، علیکا آپ پر، کتابن کوئی لکھا ہوا، نوشتہ کہہ سکتے ہیں، لکھا ہوا کچھ بھی، فی قرطاس کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ پھر چھوتے وہ اس کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ تو بھی کہتے، الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا، ان ہاذا نہیں ہے یہ، الا مگر سحر و مبین کھلا جادو۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو انسان کی رگے جان سے بھی واقف ہے نا، وہ تو ہر چیز جانتا ہے، دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے کہ اصل میں یہاں پر ان کو ایک شدت سے، ان کی جو کفار مکہ کی جو شدت تھی دشمنی میں، اس سے آگاہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہ اے رسول، اگر ہم آپ کے پاس ایک لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے، آسمان سے لکھی ہوئی کتاب، تب بھی یہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی یہ کفار مکہ ماننے والے نہیں، جو ہر دھرم لوگ ہوتے ہیں وہ کھلا معجزہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، واضح معجزہ دیکھ لیں، تب بھی وہ نہیں مانیں گے۔ تو اگر ہم کوئی لکھا ہوا، یعنی قرطاس پیپر کو کہتے ہیں، قرآن میں دو الفاظ آئے اس کے لیے، پیپر کے لیے، قرطاس ہے اور رق ہے۔ تو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوا تھا، تختیاں تھیں نا لکھی ہوئی، آسمان سے آئی تھیں، تورات آسمان سے نازل ہوئی تھی، کچھ تختیاں تھیں لکھی ہوئی جو جس میں 10 کمانڈمنٹس تھے، باقی اور کتاب بھی تھی ان کے اوپر، لیکن مین جو آسمان سے آئی تھی اس میں چند احکامات تھے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، یہ آپ کی دشمنی میں، یہ حق سے دشمنی میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے کوئی کھلا معجزہ بھی ظاہر کر دیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ان کا یہ جھٹلانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ کتاب میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، بلکہ ان کا یہ جھٹلانا تو ان کی جہالت کی بنا پر ہے، اور یہ تو محض ظلم اور زیادتی کی وجہ سے آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اگر اتارے ہم آپ پر لکھا ہوا کاغذ میں، پھر چھو لیں اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے، یعنی انہیں یقین آ جائے، تو جو کافر ہیں وہ کہیں گے، یعنی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس سے بڑھ کر بھلا اور کیا دلیل ہو سکتی ہے، آپ بتائیے۔ تو یہ ان کا انتہائی قبیح، یعنی ان کی نافرمانی کے قول پر دلالت کرتا ہے قول، کہ انہوں نے ایسی محسوس چیز کا بھی انکار کر دیا جس کا انکار کوئی ایسا شخص نہیں کر سکتا جس میں ذرا سی بھی عقل موجود ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانیں گے اور اپنی مرضی ہی کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پر دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے بتانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یا آپ جو بات پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی یا کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ اصل جو نقص ہے یا کمی ہے یا زیادتی جو کر رہے ہیں وہ خود کفار مکہ کر رہے ہیں، ان کے اندر ہی ہٹ دھرمی ہے، ان کے اندر ہی ضد ہے، اناد ہے، تکبر ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ جب تک کہ رسول اکرم ہمارے سامنے فرشتوں کو نہ اتار دیں اور وہ گواہی نہ دے دیں اور قسم نہ کھا لیں کہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے سارے ہی مطالبے اگر پورے کر دو، تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کیا تھا، یا دوسرا انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہا ہے، آیت نمبر 8، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، لولا کیوں نہیں، انزل نازل کیا گیا، علیہ اس پر، ملک فرشتہ، ولو اور اگر، انزلنا نازل کرتے ہم، ملکن کوئی فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، ثُمَّ پھر، لَا يُنظَرُونَ مہلت نہ دیے جاتے ہو۔ یعنی پیچھے اور یہ والی آیت دونوں کا ترجمہ روانی والے ایک ساتھ دیکھ لیجیے، اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہی کہتے کہ یہ تو صاف جادو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتے اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا، یا فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا، پھر انہیں کچھ مہلت نہ ملتی۔ یعنی فرشتوں کو جب بھیجا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، معاملہ ہی چکا دیا جاتا ہے، یعنی اب بس اس قوم کے لیے عذاب کا وقت ہی قریب آ چکا ہوتا ہے، پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ یعنی وہ لوگ جہالت اور لا علمی کی بنا پر کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی اصل میں وہ رسول اکرم کو اچھی طرح پہچان چکے تھے، وہ رسول اکرم کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سچے ہیں، اور یہ کتاب بھی ایک معجزہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اصل میں صرف انہوں نے ایک شک میں مبتلا کرنے کے لیے لوگوں کو اور اپنے آپ کو بھی ایک یعنی تلبیس کے طور پر کہا کہ اچھا کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا ان کے ساتھ جو اس کی مدد کرتا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں یا جو رسول کے فالوورز ہوتے ہیں وہ کوئی امیجنری چیزیں ہیں، یا ان کے پاس بس صرف ایک معجزات ہی ہوتے رہتے کہ بس یہ کر لیا، ادھر ایک بس پھونک ماری تو یہ ہو گیا، ادھر ایک پھونک ماری تو وہ ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو ایسی چیزیں ہیں وہ وقتی طور پر تو انسان کو گرویدہ کر سکتی ہیں لیکن ہمیشہ نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہی تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے تھے، ہے نا؟ وہ تو پرندوں کو پھونک مارتے تو وہ پرندے زندہ ہو جاتے، مٹی کے بنے ہوئے پرندے، وہ نابینا پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، روشنی مل جاتی اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات تو پچھلے انبیاء کو دیے تھے، لیکن کیا یہ اہل کتاب پھر ایمان لائے؟ نہیں لائے اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی۔ تو جن کو نہیں لانا ہوتا ایمان وہ ہر حال میں نہیں لاتے ہیں، لیکن زبردستی اپنے ایمان نہ لانے کا بہانہ ایسے تقاضے کر کے کرتے ہیں، ایسے شرائط پیش کر کے کرتے ہیں کہ اچھا ایسا کر دو تو کریں گے ہم، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ بھی اعتراض تھا کہ رسول اکرم تو بشر ہیں، انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اصل میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحم اور الفت کا معاملہ ہے، لطف و کرم کا معاملہ ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو انسانوں ہی کے طریقے سے بات سمجھائے، اور اس پر پھر ہم لوگ ایمان لائیں اور ان کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل فرما دیتا تو پھر یہ تو کوئی ایمان نہ ہوتا نا، غیب پر ایمان لانا ہوتا ہی نہیں۔ پھر تو پھر جب آپ غیب کی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر تو ایمان لانا کیا ہوا غیب پر؟ پھر تو وہ سامنے دیکھ کر مشاہدہ کر کے ایمان لانا ہوتا، تو ایسا ایمان تو کوئی فائدہ نہ دیتا۔ تو لیکن فرشتہ جب ہم اتارتے ہیں تو پھر تو قصہ پاک کر دینے کے لیے ہی اتارتے ہیں، یعنی معاملہ ہی ختم کر دیتے ہیں، ہم فوراً ہلاک کر دیتے ہیں، پھر مہلت کا وقت نہیں دیا جاتا۔ تو جو لوگ خواہش کر کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، پھر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے، ان کے اوپر عذاب ضرور نازل ہو کر رہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مہلت نہیں دیتا، کیونکہ ایسے لوگوں کو مہلت دینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ تو اصل بات کیا سیکھنے کو ملی ان آیات سے؟ ایک پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ آیت نمبر 8 پر۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں مزید غور و فکر کر لیتے ہیں، ان آیت پر تدبر، جو قابل عمل باتیں ہیں اور قابل توجہ جو باتیں ہیں۔ تو شروع سے دیکھیے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک قابل عمل جو آیات ہیں، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی۔ تو اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یعنی ہمارے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہم تنہائی میں کریں، جب ہم چھپے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ سب کے سامنے تو نیک ہر کوئی بن جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو نہیں، لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہو ہمارے اندر۔ تو تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی کے کام نہ کریں، خالص اللہ کے لیے۔ سیکنڈ جو قابل عمل بات ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن لوگوں کو، اسے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم وہ ریزنز تلاش کریں کہ کس وجہ سے جو سابقہ امتیں ہیں وہ ہلاک کی گئیں۔ کوئی ایسے تین ریزن آپ تلاش کریں کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے پہلی قوموں کو تباہ کیا گیا۔ تو کوئی تین وجہ آپ کو تلاش کرنی ہے، یہ ہوم ورک ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ کلاس میں آپ اس کو وہاں چیٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا کہ وہ تین ریزن کیا تھے جس کی وجہ سے قومیں ہلاک کی گئیں۔ تیسری بات، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، کہ جو مصیبت آتی ہے دراصل، یعنی آپ وہ رابطہ تلاش کریں ان کے اور ان کے جو بھی ان کے اوپر مصیبت آئی وہ کیا نافرمانی تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر وہ مصیبتیں آئیں یا ان کے اوپر آزمائشیں آئیں؟ یعنی نافرمانی کی کون سی قسم تھی؟ جی کوئی بھی قوم، جتنی بھی قومیں اب تک ہلاک ہوئی ہیں۔ پھر قابل توجہ جو باتیں تھیں اس میں سے، یعنی جس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس غور و فکر کے دروازے ہمیں کھولنا چاہیے، کہ اس سورت کی شروعات الحمد للہ الذی سے شروع ہوئی ہے۔ تو اکثر اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ جملہ کون سا ہے؟ حمد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا الحمد سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں الحمد للہ الذی احیانا، الحمد للہ الذی اطعمنا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر، یہ عظیم عبادتوں میں سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے اپنی زبان پر زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری رہے اور شکر بھی ہو اللہ تعالیٰ کا، اسی سے اللہ تعالیٰ کا تقرب ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسری قابل توجہ بات جو غور و فکر کی ہے وہ یہ ہے کہ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، کہ حق کو کیوں جھٹلاتے ہیں لوگ جب بھی ان کے پاس حق آتا ہے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی ہی ہنسی مذاق میں گزار دیتے ہیں، استہزاء اور سخر یعنی مذاق اڑانا یا کسی کو کمتر سمجھنا، اسپیشلی دین کے جو باتیں ہیں، دین کے جو واجبات ہیں، تو یہی عذاب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی یہی واقعات ہوتے ہیں جو عذاب سے لوگوں کو قریب کرتے ہیں، حق کو جھٹلانا اور مذاق اڑانا۔ تو کبھی دین کا یا دین والوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ آج مسلمانوں کی بھی بہت عادت ہو گئی ہے کہ دینداروں کو مولوی کہنا یا یہ ملا اور یہ ملانیاں اس طرح سے کہنا، تو دینداروں کا مذاق، کسی کا بھی مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عادت بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ مذاق کب اڑاتا ہے انسان؟ جب وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر اور ذلیل سمجھتا ہے، تب ہی مذاق اڑاتا ہے۔ تو کسی کا اس طرح سے مذاق نہ اڑائیں، اسپیشلی دین کو مذاق نہ بنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا بھی دین کو مذاق بنانا ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار یہ خبر آئی کہ کسی صحابی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دے دی ہے، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ غصے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور غصے میں آپ نے، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے، یعنی میں موجود ہوں اللہ کا نبی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکامات کے ساتھ یہ مذاق؟ تو یہ دین کے جو ایسی باتیں ہیں تو اس کو مذاق بنا لینا، چاہے وہ چار شادیوں کا مذاق ہو، چاہے وہ طلاق کا مذاق ہو۔ طلاق کبھی بھی ایک سٹنگ میں تین دفعہ نہیں دی جاتی ہے، یہ دین کا مذاق بنانا ہوا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب کو قریب کرتی ہے اصل میں۔ اور تیسری بات، فَأَحْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، تو کوئی بھی مصیبت یہ جو مشکل آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہاں، وہ مصیبت اور مشکل کب ختم کی جاتی ہے یا اٹھا لی جاتی ہے؟ جب انسان توبہ کرے، یعنی چاہے وہ اجتماعی توبہ ہو، یعنی پوری قوم ایک ساتھ توبہ کرے، یا انفرادی توبہ ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مصیبتوں اور مشکلات سے ہمیں نجات ملے، تو ہم کو توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہم سے وہ مصیبت اٹھا لی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غور و فکر کرنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والے بنے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں پر نعمتیں نازل فرماتا ہے یا ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے، تو جب وہ ناشکری کر کے اس کا انکار کرتی ہیں اپنے کفر کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو نعمتوں کا زوال کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ناشکری کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہوں کے سبب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم اس ناشکری کی وجہ سے ہلاک کیے جائیں یا مشکل میں ڈالے جائیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اور نعمتوں پر شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کیا جائے، زبان، دل اور اعمال سب سے شکریہ ادا ہو، یعنی ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں ہی استعمال کیا جائے، اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں استعمال کیا جائے، یہ شکر گزاری ہے اصل میں۔ جیسے آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو آنکھوں سے وہی کام لیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے، مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس مال کو اللہ کے راستے ہی میں خرچ کریں یا ضرورت مندوں پر خرچ کریں، یہ شکر گزاری ہے مال کی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کرنے والے بنے، اس کی اطاعت کرنے والے بنے، اس کی فرما برداری کرنے والے بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت سے نوازے، اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی خاص رحمت ہم پر نازل فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.